الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. چند سوالات آئے تھے تو ان کے جواب دینے کا اس کے علاوہ تو موقع بالکل بھی نہیں مل رہا تھا, تو ساجد نے پھر کل سوچا کہ اس مجلس کے اندر ہی ان سوالات کے جواب دے دیے جائیں. جنہوں نے پوچھا ہے ان کو بھی جواب مل جائیں گے انشاءاللہ, اور باقی لوگوں کو بھی اللہ کی توفیق سے کوئی فائدہ ہونا ہوا تو ہو جائے گا. تو سوال یہ تھا نمبر ایک, کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دل 100% خدا کی طرف متوجہ رکھیں, تو 100% دل خدا کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا یہ ممکن کیسے ہے؟ تو یہ ہمارے معمولات کے اندر سے ایک معمول ہے جس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے, کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ کی یاد میں مصروف. تو اس کی تعریف مشائخ یہ کرتے ہیں کہ اپنا دھیان دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف. اب اس بات کو جب انسان اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا اس کے اوپر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بات اتنی آسان نظر نہیں آتی, اس لیے کہ دھیان جو ہے وہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کیسے ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہو اور وہ بھی 100% اللہ کی طرف دھیان ہو؟ کیونکہ دھیان انسان کا ان کاموں کی طرف رہتا ہے جو کہ وہ کر رہا ہوتا ہے, یا دھیان ان کا انسان کا ان چیزوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف رہتا ہے جن سے کہ وہ واقف ہو. تو ان سے دھیان ہٹا کر کے اللہ کی طرف دھیان رکھنا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے کہ وقوف قلبی کا مطلب کیا ہے. عرصہ گزر جاتا ہے, وقوف قلبی کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کے لیے بار بار اس کی تکرار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, یاد دہانی کروانے کی ضرورت پڑتی ہے, سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو وقوف قلبی کی جو تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ کی یاد میں مصروف, یا اپنا دھیان دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ کی طرف ہے, تو اس کی تعریف یہی. لیکن اس کو اچیو کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے اچیو کرنے کے لیے مشائخ بتاتے ہیں کہ انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ چیز شروع میں اچیو نہیں ہوتی, شروع میں یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے. مشق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو نا ذہنی طور پر بار بار یاد کرانا پڑتا ہے, بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ یہ تمہارا مقصود ہے, یہ تم مقام حاصل کرنا چاہتے ہو. کہ جس طرح سے کہ تمہارے دل کے اندر ایک دھیان اپنے گھر والوں کا رہتا ہے, دھیان ان چیزوں کا رہتا ہے جن کو تم اہم سمجھتے ہو, اسی طریقے سے تمہارے دل کے اندر دھیان اللہ تعالیٰ کا رہنا چاہیے. کہ مثال میں پھر یہی دی جاتی ہے کہ جب کسی نوجوان لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی جیسے چل رہی ہوتی ہے ویسی چل رہی ہوتی ہے, ویسی چلتی رہتی ہے. وہ کالج بھی جاتا ہے, وہ کام پر بھی جاتا ہے, وہ گھر میں بھی رہتا ہے, وہ ماں باپ سے بھی بات کرتا ہے, وہ دوست احباب کے ساتھ بھی وقت گزار رہا ہوتا ہے, لیکن مستقل اس کے دل کے اندر اس لڑکی کا دھیان رہتا ہے. ایک بیک گراؤنڈ میں مستقل ایک توجہ اس کی طرف بنی رہتی ہے کہ اب وہ کیا کر رہی ہوگی, اب اس نے یہ ہے. اسی طرح لڑکیوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ان کو نفسانی شہوانی محبت ہو جائے تو ہر وقت ان کو اسی کا دھیان رہتا ہے, حالانکہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بھائیوں کی مثال دیتے ہیں مشائخ, کہ ایک بھائی کو جب اگر مقدمے کے لیے جانا پڑے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا میں کام کاج سنبھالوں گا, تم مقدمہ اٹینڈ کر کے آ جاؤ. لیکن کام کاج کے دوران اس کو ہر وقت دھیان رہتا ہے کہ اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا, اس وقت یہ ہو رہا ہوگا, اس وقت اس نے جج نے اس سے پوچھا ہوگا, اس نے جواب دیا ہوگا, اس نے جواب کے اندر کوئی دلیل پیش کری ہوگی, کوئی اس نے وکیل سے بات کری ہوگی. تو ایک ہر وقت دھیان رہتا ہے. ہم لوگ گھروں سے دور رہتے ہیں, ہماری فیملیز جو ہیں وہ پاکستان, انڈیا میں, دوسرے ملکوں میں رہتی ہیں, تو ہمارے گھروں کے اندر جب کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ہر وقت اس تقریب کا دھیان رہتا ہے کہ سارے فیملی ممبرز جمع ہوئے ہوئے ہوں گے, اب ان کے اندر یہ بات چیت چل رہی ہوگی, اب یہ پروگرام ہو رہا ہوگا, اب یہ موقع ہوگا, اور اس طرح سے ہوگا, اس طرح سے ہوگا. تو دھیان کا مطلب تو یہی ہے, لیکن اللہ کی طرف دھیان رکھنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری وہ واقفیت نہیں ہے جیسے کہ ہماری گھر والوں کے ساتھ واقفیت ہے. جیسے کہ ہم نے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا ہے ویسا وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام سے واقف نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک واقفیت کا پیدا کرنا جو ہے نا وہ اس کے اندر مدد دیتا ہے. بغیر واقف ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ یہ مقام حاصل کر نہیں سکتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے انسیت اور واقفیت پیدا کرنی. یہ کیسے پیدا ہو؟ تو یہ پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے سے. انا جلیسم مع من ذکرنی. اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, میں جلیس ہوتا ہوں, ہم جلیس ہوتا ہوں اس کے جو کہ میرا ذکر کرتا ہے, جو کہ مجھے یاد کرتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا پھر ہمیں مراقبے سے حاصل ہوتی ہے. مراقبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنا ہے, اپنے آپ کو بٹھانا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت کر کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. جب کسی کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں نا تب آپ اس کے ساتھ واقفیت پیدا کرتے ہیں, تب آپ کو اس کے ساتھ انسیت پیدا ہوتی ہے. جب یہ انسیت پیدا ہو جاتی ہے مجلس میں بیٹھ بیٹھ کر کے اب یہ انسیت جو ہے وہ دھیان کا باعث بنتی ہے جب آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے. تو مجلس میں تو سارا وقت نہیں بیٹھ سکتے, 24 گھنٹے تو آپ مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے کسی کی بھی. تو اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بھی آپ 24 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے. تو اس وجہ سے تھوڑی دیر مراقبے میں بیٹھتے ہیں, لیکن وہ تھوڑی دیر کا بیٹھنا جو ہے وہ پھر باقی تمام وقت میں کام آتا ہے. وہ جو مراقبے کے اندر دل کی کیفیت بن جاتی ہے نا وہ دل کی کیفیت پھر باقی دن بھی برقرار رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. تو اس طریقے سے وہ جو وقوف قلبی کی اصل تعریف ہے کہ دھیان دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ کی طرف, یہ ایسے ہوتا ہے کہ مراقبے میں بیٹھ کر کے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جاری ہو جاتا ہے. اور جب وہ جاری ہو جاتا ہے نا اس کے اندر تحرک آ جاتا ہے یا تحرک سے آگے بڑھ کے تذکر آ جاتا ہے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کر کے رکھتی ہے, اپنی طرف اٹریکٹ کر کے رکھتی ہے, کیونکہ وہ ایک کیفیت ہے انسان کے دل کے اندر. وہ کیفیت ہر وقت اپنی طرف متوجہ کرتی رہی. جب وہ متوجہ کرتی ہے تو پھر دل کی طرف دھیان بنانا ممکن ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک چیز مستقل ایک گدگدی ہو رہی ہے آپ کو ایک جگہ پر, تو آپ اس سے اپنے آپ کو کیسے ہٹائیں گے؟ ہر وقت تو آپ کا دھیان اس طرف رہے گا نا, کیونکہ ادھر سے آپ کو ایک چیز ہو رہی ہے, آپ کو گدگدی ہو رہی ہے, تحرک ہو رہا ہے, تو پھر دل کی طرف دھیان بنانا ممکن ہو جاتا ہے, بلکہ بن جاتا ہے دھیان دل کی طرف. اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوسیت بھی پیدا ہو چکی ہوتی ہے تو دل کا دھیان بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بنا رہتا ہے. تو یہ وقوف قلبی کا الٹیمیٹ درجہ ہے, یعنی یہ ہے وقوف قلبی, یہ ایک اصل وقوف قلبی کا مقام ہے. لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ ایک ذہنی کاوش کرنی پڑتی ہے, ایک سوچ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیسے کر سکتا ہوں. یہ سوچ جو ہے وہ انسان کے اندر ایسی رہے کہ یہ سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک لے, ہر قسم کی نافرمانی سے روک دے. جب جھوٹ کا موقع آئے وہ جھوٹ سے بچ جائے, جب بد نظری کا موقع آئے وہ بد نظری سے بچ جائے, جب غیبت کا موقع آئے وہ غیبت سے بچ جائے, جب کسی کا حق مارنے کا موقع آئے وہ اس حق مارنے سے بچ جائے, جب کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کا موقع آئے وہ اس ظلم زیادتی سے بچ جائے, اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیا منہ لے کے جاؤں گا, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ میرے ان باتوں کو لکھ رہے ہیں, تو میں ان کا جواب کیسے دوں گا. تو یہ جو ہے نا سب سے کمتر درجہ ہے وقوف قلبی کا, یا ابتدائی درجہ ہے وقوف قلبی کا, کہ ہر قسم کے گناہوں سے انسان بچ جائے. اور یہ پہلا درجہ ہے, ہر گناہ سے بچ جانا یہ پہلا درجہ ہے. تو پہلا درجہ جب اتنا عظیم ہو کہ انسان ہر گناہ سے بچ جائے تو پھر اس کا آخری درجہ کتنا عظیم ہوگا کہ انسان کی کیفیت ہی ایسی بن جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا رہا ہے, ہر وقت اپنے دلی کی طرف دھیان لگا رہا ہے. تو گناہوں سے بچ جانا, فذکر ربک اذا نسیت, کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو یاد کرو جب بھی تم بھول جاؤ. تو یہ ایک ذہنی کاوش ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کی فکر کرنا. تو جب انسان اس طرح سے ذہنی کاوش کرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ مراقبے کے اندر بیٹھتا رہتا ہے, تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کو اسسٹ کرتی ہیں اس کیفیت تک پہنچنے میں کہ اس کا دھیان ہر وقت دل کی طرف جم جاتا ہے اور دل کا دھیان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جم جاتا ہے. تو اس طریقے سے 100% ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وقوف قلبی کے بارے میں پہلا سوال تھا. دوسرا سوال یہ تھا کہ دنیا کی محبت سے پیچھا کیسے چھوڑائیں. تو دنیا کی محبت سے پیچھا چھوڑانا یہ سوال تو بڑا اچھا ہے اور بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے, لیکن ہے یہ بہت بڑی بات. اس لیے کہ دنیا کی محبت ہی وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیات, کہ ہر خطا ہر گناہ کا سر جو ہے یا ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہی ہے. تو چونکہ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان گناہ کے علاوہ اور کوئی چیز حائل ہو نہیں سکتی, اس کی اپنی گناہ اپنی خطاؤں کے علاوہ اور کوئی چیز اس کو اس کے پروردگار سے جدا نہیں کر سکتی, تو گویا کہ دنیا کی محبت ہی اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ ہی ہے, اگر یہ مسئلہ دور ہو جائے تو پھر سارے مسئلے دور ہو گئے. رب مل گیا, اللہ مل گیا, پھر بچ کیا گیا. تو دنیا کی محبت سے پیچھا چھوڑانا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جی یہ ایک سٹیپ ہو گیا پھر اس کے بعد دوسرے سٹیپ کریں گے, یہی سٹیپ ہے, یہی الٹیمیٹ گول ہے ہمارا. تو اسی کے لیے پھر کثرت ذکر, مشائخ نے جو سلسلہ بنایا طریقہ بنایا اس کے اندر فرمایا کہ تین ستون ہوتے ہیں, بلکہ سالک کے لیے تین اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کثرت ذکر ہوتا ہے جس سے کہ دنیا کی محبت سے اس کو نجات ملتی ہے. یعنی دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں بتائیں, یہی سلوک کا مکھن ہے, سلوک کا خلاصہ ہے, جو بھی اس کو کہہ لیں. کثرت ذکر, اتباع سنت اور صحبت شیخ یا رابطہ شیخ اگر فزیکل صحبت نہیں مل سکتی ہے تو. تو یہ تین چیزیں جب سالک اس کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کو یہ الٹیمیٹ گول نصیب ہو جاتا ہے دنیا کی محبت سے چھٹکارے کا. باقی باتیں تو مشائخ نے پھر بہت ساری لکھی, بہت سارے واقعات وغیرہ بیان کیے جن کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ کسی نے بتایا کہ آ کر کے شیخ سے سوال کیا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے. تو موت سے ڈر کیوں لگتا ہے کہ بھئی دنیا سے محبت ہے اس وجہ سے موت سے ڈر لگتا ہے, دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے. تو شیخ نے جواب دیا کہ تم جا کر کے صدقہ خیرات بہت زیادہ کرو. صدقہ خیرات کر کے جب وہ واپس آیا تو اس نے جواب دیا کہ اب تو موت سے ڈر لگنا ختم ہو گیا لیکن میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا ہوا کیوں, اب تو مرنے کا دل چاہ رہا ہے میرا. تو شیخ نے یہ جواب دیا کہ چونکہ تمہارا سارا کا سارا سرمایہ اس دنیا میں تھا اور جہاں پہ انسان کا سرمایہ ہو وہ وہاں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا, اور جہاں کچھ نہ ہو وہ وہاں جانا نہیں چاہتا. ویرانے میں کون جانا چاہتا ہے, جنگل میں بیابان میں کون جانا چاہتا ہے جہاں پہ اس کو پتا ہے نہ اس کا گھر ہے, نہ اس کو کھانے کو کچھ ملے گا, نہ اس کو پینے کو کچھ ملے گا, نہ اس کے کوئی دوست ہوں گے, اکیلا رہنا پڑے گا, وہاں تو کوئی بھی نہیں جانا چاہتا نا. اور جہاں سب کچھ ہے اس جگہ کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اسی طریقے سے اگر ہم بھی آخرت میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں, آخرت میں اپنا گھر بنانا شروع کر دیں, آخرت میں اپنے دوست احباب بنانا شروع کر دیں, آخرت میں اپنے کھانے پینے کا انتظام شروع کر دیں, اپنے گھر والوں کا انتظام شروع کر دیں, تو آخرت میں ہمارا سب کچھ بن جائے گا. جب آخرت میں بن جائے گا تو دنیا کی محبت ویسے ہی ختم ہو جائے گی. تو اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا تاکہ آخرت میں ہماری پراپرٹی بن سکے. اس کے لیے ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنا جو کہ آخرت کے اندر جنت میں موجود ہوں گے. المرء مع من احب, کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو اگر نیکوں کے ساتھ محبت کریں گے تو دوست احباب اپنے لیے بنا رہے ہوں گے مرنے کے بعد. اسی طریقے سے اگر بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے تو اپنے لیے آخرت میں کھانا کا سبب بنائیں گے, کسی کو پانی پلائیں گے تو آخرت میں اپنے لیے پینے کا سبب بنائیں گے. تو اس طریقے سے آخرت میں انویسٹ کرنے سے بھی دنیا کی محبت دور ہوتی ہے, اور کثرت ذکر, صحبت شیخ اور اتباع سنت, اس سے تو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے, گناہ دور ہوتے ہیں, گناہوں کی محبت دور ہوتی ہے تو اس طریقے سے دنیا کی محبت سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے, یہ کوئی ایک شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا. اس پورے سسٹم کے اوپر جو عمل کرے گا اس کو اس اصل مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا جو دنیا کی محبت ہوتی ہے. تو شارٹ کٹس اس کے اندر نہیں ہیں, اس کے اندر سسٹم کو فالو کرنا ہوتا ہے. تیسری چیز, تیسرا سوال تھا کہ سپردگی کی جب ہم نے بیعت کری تھی تو سپردگی کی نیت تو کی تھی, اب مزید کیا کریں؟ تو بھئی نیت تو انسان کر لیتا ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے سپردگی کی نیت کے ساتھ بیعت کری تھی, لیکن نیت کرنے کے بعد پھر عمل بھی کرنا ہوتا ہے. نماز کی اگر خالی نیت کر لیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر اس سے تو نماز نہیں ہوتی نا. تو سپردگی کے لیے نیت کر لینا بہت اچھی بات ہے, لیکن نیت کے بعد عمل بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ سپردگی ہو بھی. تو اس کے لیے تو مشائخ نے باقاعدہ کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا کہ سالک کو شیخ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کل میت بینا یدی الغسال, کہ جیسے کہ غسال کے ہاتھ میں, غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے. میت جو ہوتی ہے وہ بالکل اپنے آپ کو, اس نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے. جو غسل دینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ روک ہی نہیں سکتا اپنا ہاتھ, پیر اٹھاتا ہے دھونے کے لیے تو پیر کو نہیں وہ کچھ کر سکتا. تو جیسا غسل دینے والا چاہتا ہے وہ ویسا کا ویسا ہی اس نے کرنا ہوتا ہے, کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یعنی اس کو اپنے آپ کو حوالے کر دینا اسی کو کہتے ہیں. تو مشائخ نے تو یہ ایکسپیکٹیشن رکھی, یہ ڈیمانڈ رکھی کہ اس طریقے سے سالے کو اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوتا ہے, لیکن کم از کم ہم اتنا تو کریں نا کہ اپنے احوال آ کر کے بیان کریں, اپنے دل کے حالات کو کھولیں, اپنے معاملات کو کھولیں, اور پھر اس کے بعد جو آگے سے مشورہ دیا جا رہا ہے, کچھ بات کہی جا رہی ہے کرنے کے لیے, تو اس کے اوپر حت الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں. اتنا ہی ہم کر لیں تو یہی گویا کہ حوالے کرنے کے قریب ہوگا, اور اسی سے پھر آگے بڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے. تو اس سپردگی کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے, یہ ہے سپردگی کا عمل کے رابطہ رکھیں, اور رابطے کے اندر پھر اپنے احوال بھی بتائیں. خالی اپنے خواب بتا دینا یا اپنی نیکیاں گنوا دینا یا اپنے فضائل بیان کر دینا, اس سے تو سپردگی نہیں ہوتی, اس سے تو اصلاح نہیں ہوتی. تو اسی سلسلے میں پھر دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ شیخ کو کن کن چیزوں کے بارے میں بتانا ہوتا ہے, کیا دنیاوی معاملات کے بارے میں بتانا ہوتا ہے؟ تو بھائی اگر تو آپ نے نیت خالی بیعت کی اس لیے کری تھی کہ میری نمازیں اچھی ہو جائیں اور میرے عبادات اچھی ہو جائیں, صرف اتنی ہی آپ کا مقصود تھا, تو پھر ٹھیک ہے, صرف نمازوں کے بارے میں بتائیں, صرف جو ہے وہ عبادات کے بارے میں بتائیں. لیکن اگر اللہ کے قریب پہنچنا ہے, اللہ کے کو واصل ہونا ہے اور اپنی اصلاح کروانی ہے, تو اصلاح تو پھر ہر چیز سے تعلق رکھتی ہے. یہ بات تو ہم بڑے ذوق شوق سے کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے, ہمارا دین جو ہے وہ کامل دین ہے, ہر چیز اس کے اندر داخل ہے. تو جب ہر چیز دین کے اندر داخل ہے تو پھر ہم شیخ کے سامنے اگر خالی عبادتیں بیان کریں گے تو پھر ہمارے دین کی اصلاح تو نہیں ہوگی. تو دین میں تو ہر چیز شامل ہے, تو معاملات بھی اس کے اندر شامل ہیں, اس کے اندر کیفیات بھی شامل ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ یعنی پورا کا پورا, پوری کی پوری زندگی اس کے اندر شامل ہے. جب پوری زندگی شامل ہے تو پھر پوری چیزیں بتانی ہیں, اور دنیاوی معاملات الگ تو نہیں ہوتے, یہ تو دین کا حصہ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر دفتر کے اندر جھوٹ بول رہے ہوں گے, دفتر کے اندر جو ہے وہ کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہوں گے, اور گھر والوں کے ساتھ جو ہے معاملہ خراب ہوگا, یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جن کو کہ ہم دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں, جو بھی ہماری ڈیفینیشن ہے دنیاوی معاملات کی, اگر وہاں پہ کام خراب ہو رہا ہوگا تو پھر تو ہمارا کام بہت زیادہ خراب ہوگا نا, اور پھر اصلاح تو نہیں ہو سکے گی. تو اس وجہ سے شیخ کے ساتھ تو ایک ایک چیز ڈسکس کرنی ہوتی ہے, ہر چیز ہی ڈسکس کرنی ہوتی ہے. حتیٰ کہ لوگ تو اپنے بزنس کے اندر انویسٹمنٹ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک شیخ کے ساتھ مشورہ نہ کر لیں. تو اس جب بزنس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ شیخ کے ساتھ مشورہ کر کے کرنے کی چیز ہے, تو پھر اور چیز اور کون سی چیز رہ گئی اس کے اندر؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو کہ ہم دنیاوی چیز سمجھتے ہیں اور دوسری چیزوں کو ہم دینی چیزیں سمجھتے ہیں؟ دیر از نو ڈسٹنکشن. ایکچولی ریالٹی میں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, دین اور دنیا کے. ہر چیز اگر آپ آخرت کی نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ دین بن جائے گا, چاہے وہ بزنس کیوں نہ ہو. اور ہر چیز اگر آپ دنیا کی نیت سے کریں گے تو وہ دنیا بن جائے گی, چاہے وہ آپ کی نمازیں کیوں نہ ہو, چاہے وہ قرآن کی تلاوت کیوں نہ ہو. اگر دنیاوی نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی دنیا بن جائے گی, اور اگر دین کی نیت کے ساتھ بزنس انویسٹمنٹ کریں گے یا تفریح کے لیے اپنی فیملی کو لے کر کے سفر کریں گے, لیکن نیت جو ہے وہ اللہ تعالی کی رضا ہوگی, تو وہ آپ کا تفریح کا سفر بھی دین بن جائے گا. تو یہ ہے ہمارا دین. تو پھر تو کوئی بھی چیز اس میں الگ نہیں ہو گئی نا, ہر چیز ہی پھر شیخ کے ساتھ اگر مشورے سے کریں گے تو پھر انسان کو سپردگی بھی حاصل ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا, اور اللہ کی رضا کی خاطر. یہ بھی نہیں کہ شیخ جو ہے وہ اس نے ہر, اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شیخ صاحب سے تو اگر مشورہ کر لیا نا تو اب یہ کام جو ہے نا وہ ٹھیک ہی ہونا ہے اور اس کے اندر ہمیں نفع ہی حاصل ہونا ہے, یہ بزنس ڈیل میں ہمیں جو ہے وہ پروفٹ ہی ہونا ہے اگر شیخ کے ساتھ مشورہ کر کے کر لیا. یہ بھی مصیبت ہے, یہ دنیاوی نیت ہوئی کہ شیخ کے ساتھ مشورہ بزنس میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بزنس میں پروفٹ ہو, بزنس میں لاس نہ ہو. یہ غلط نیت ہے, یہ صحیح نہیں ہے. شیخ کے ساتھ مشورہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں لاس نہ ہو بزنس کے اندر, شیخ کے ساتھ مشورہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں, ہم اپنے نفس کے اصلاح کر سکیں. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بزنس میں پروفٹ ہو جائے اور لاس نہ ہو, یا جاب کے اگر ہم جاب سے پہلے شیخ کے ساتھ مشورہ کریں گے تو یہ جاب میں ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے. پھر ہوتا کیا ہے, جاب کے اندر کوئی مصیبت ہوئی اور شیخ کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے کہ جی شیخ صاحب نے تو مشورہ صحیح نہیں دیا تھا, یا لگتا ہے شیخ صاحب جو ہے وہ ابھی کچھ پرابلم ہے شیخ صاحب کے ساتھ, ابھی کامل نہیں ہوئے شیخ صاحب, ابھی یہ نہیں ہوا ان کے ساتھ, وہ نہیں ہوا ان کے ساتھ, کیونکہ مشورہ ان کا صحیح نہیں تھا. اس لیے کہ سمجھ غلط ہے, شیخ کے ساتھ مشورہ اس لیے نہیں کیا جاتا, اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بزنس میں پروفٹ ہوگا لاس نہیں ہوگا, یا شادی کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلے نہیں ہوں گے. اگر شیخ صاحب سے مشورہ کر کے اگر شادی کری ہے تو شادی کامیاب ہی ہوگی, شیخ صاحب نے نکاح پڑھوایا تو اس کا مطلب ہے اب طلاق نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے. تو اس وجہ سے شیخ صاحب کے ساتھ مشورہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے, اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر کرنا ہے, اس لیے نہیں کہ ہمیں دنیاوی فائدے ہو جائیں گے اور ہم دنیاوی نقصانوں سے بچ جائیں گے, ہماری اصلاح ہوگی. اب اس کے اندر اگر لاس بھی ہو رہا ہے بزنس کے اندر تو وہ لاس جو ہے وہ ہماری اصلاح کا سبب بنے گا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا, یہ ہے حقیقت. اگر اس شادی کے اندر مسئلے بھی ہوں گے نا تو وہ اس لیے کیونکہ اس طریقے سے ہی ہماری اصلاح ہونی تھی. مشائخ نے فرمایا, حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول باقاعدہ لکھا ہوا دیکھا کہ بیوی سے بڑا مسئلے کوئی نہیں ہوتا, بیوی سے بڑا اصلاح کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا. تو بھائی اگر گھر کے اندر حالات ہوں گے تبھی بیوی مسئلے بنے گی نا. اگر بیوی جو ہے ایسی فرما بردار ہے کہ جو آپ کی بات سن کر کے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتی, ہر چیز کے اوپر ہاں, ہر چیز کے اوپر جی جیسا آپ فرما رہے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے, تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ مشائخ تو فرماتے ہیں بیوی سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. تو شیخ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد شادی کرتے ہیں نا تو کبھی بیوی بھی مسئلہ بن جاتی ہے, اس لیے کہ شیخ صاحب کو ہم نے مسئلہ نہیں بنایا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ بیوی کو مسئلہ بنا دیتا ہے. تو مشورہ ہم جس نیت سے کرتے ہیں, یہ نیت ہمیں ہماری آخرت کی اصلاح, آخرت کی کامیابی اور نفس کی اصلاح, یہ ہونا چاہیے. تو دوسرا ایک اور سوال بھی کور ہو گیا اسی کے اندر. ایک سوال یہ ہے کہ اچھا میرے خیال میں دو سوال کور ہو گئے کہ ہم آپ کے پاس جو آئیں تو صحیح نیت کیا کریں. تو صحیح نیت کے بارے میں بات ہو گئی کہ اپنی خالصتاً اصلاح کی نیت کریں, روحانی بیماریوں کے دور ہونے کی نیت کریں, اور اسی نیت سے آ کر کے پھر اپنے کامل معاملات کے اندر مشورہ کریں. آخری سوال پھر اب یہ رہ گیا کہ ہم نے اب تک یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے, لیکن پہلی بار یہ سنا کہ شیطان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. تو شیطان سے چوکنا رہنا کیا زیادہ ضروری ہے, شیطان سے کو یاد کرنا کیا زیادہ ضروری ہے؟ تو اس کے لیے شیطان کو یاد کرنا زیادہ ضروری نہیں بلکہ شیطان سے چوکنا رہنا زیادہ ضروری ہے. اس کو اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, اور دشمن سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتا, اور دشمن بھی ایسا جو کہ کوئی موقع ہمیں نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا, اور ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے, حتیٰ کہ وہ آرام بھی نہیں کرتا, حتیٰ کہ وہ مایوس بھی نہیں ہوتا آپ سے کہ یہ اب میرے ہاتھ سے نکل گیا, اب تو یہ کبھی بھی میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا, مرتے دم تک وہ لگا رہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمیں ایمان سے محروم کر دے, کسی طریقے سے اعمال سے محروم کر دے. تو ہمارا ایسا دشمن ہے جو کہ مستقل ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ایسے دشمن سے اگر ہم غافل ہو کر کے زندگی گزاریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو جس طرح سے ہم دنیا کے اندر اپنے دشمنوں کو لے کے چلتے ہیں نا کہ ہم ان سے حفاظتی تدابیر رکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ان سے محفوظ کرنے کی تدابیر کرتے ہیں، باقاعدہ سوچ بچار کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیطان سے بھی بچنے کے لیے ہمیں سوچ بچار کر کے، حفاظتی تدابیر کر کے زندگی گزارنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شیطان لکم عدوون فاتخذوه عدوا، یعنی خالی فرما دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے بس. نہیں، اس کے آگے اس کی تاکید کری کہ اس کو تم دشمن بنا کے رکھو. اب یہ چیز ہمارے اوپر حجت ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں ہم جس کسی کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا، ہم اس سے حفاظتی تدابیر کے ساتھ رہتے ہیں، ہم چوکنے رہتے ہیں. تو شیطان سے چوکنے رہے بغیر کیسے ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ ایک ملک کسی دوسرے ملک کا دشمن ہوتا ہے تو وہ دونوں ملک ایک دوسرے کے سے بچنے کے لیے ایک مستقل بارڈر سیکیورٹی فورس لگاتے ہیں، ایک مستقل سٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے ان کے پاس. فضاؤں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ایئر فورس ہوتی ہے، سمندری راستوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک نیول فورس ہوتی ہے، پھر ان کی ایک انٹیلیجنس فورس ہوتی ہے، ایک جاسوسی کا پورا نظام ہوتا ہے کہ ایک ایک پل پل کی خبریں ملتی رہیں. تو اس طریقے سے ہم دشمن کو اس دنیا کے اندر ٹریٹ کرتے ہیں اپنے. تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. کس کس طریقے سے وہ ہمیں ورغلاتا ہے، کیسے کیسے وہ ہم تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس کو تھوڑا سا پڑھ کے دیکھ لیں کن کس طریقوں سے شیطان انسان کو بہکا کر کے اور ورغلا کر کے پھر اپنے راستے کے اوپر لگا دیتا ہے. تو اس طریقے سے شیطان سے ہمیں غافل نہیں رہنا، اور شیطان سے بچنے کا راستہ وہ کثرت ذکر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا. اسی سے دراصل شیطان کے خلاف ہماری جو شیلڈ ہے ہمارے اور شیطان کے درمیان جو ڈھال ہے وہ یہ ذکر ہی ہے. تو ابتدا کے اندر یہ ذکر پکا کرنا ہوتا ہے. یہ ذکر جو ہے نا یہ بارڈر فینس ہے. جب بارڈر کے اوپر ایک پکی فینس لگ جاتی ہے نا اور آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، تب اس کے بعد وہ ملک ترقیاتی کام کرتا ہے. ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو اس دشمن سے بچنے کا انتظام کرو. جب وہ بچنے کا انتظام ہو جاتا ہے پھر وہ ترقیات کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور پھر وہ بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے سب سے پہلے ہمیں شیطان سے بچنے کا انتظام کرنا ہے. جب ایک دفعہ ہمارا ذکر پکا ہو گیا تو گویا کہ ایک بارڈر فینس لگ گئی. اب اس کے بعد ہم اپنی عبادات کے اندر آگے بڑھیں گے، اپنے معاملات کے اندر آگے بڑھیں گے، اور اپنے جو بھی دینی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، ان سب کے اندر پھر ہم مزید آگے بڑھ سکیں گے. تو سب سے پہلا کام کثرت ذکر ہی ہے. اسی سے شیطان سے انسان کو حفاظت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوگی ان کو ہم سے معاف فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.